ساتھ مل کر کام کریں. میں اللہ کے فضل سے بڑا پریکٹیکل آدمی ہوں, کبھی ایسی بات ہم نہیں کرتے کہ ممبر پر کھڑے ہو کر کر لیں اور عملی زندگی میں اس کو ہم چالو نہ کریں, کبھی ایسا نہیں کرتے. ہمیں دیوبندیوں نے بڑی دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ ملیں, ہم دیکھیے بریلویوں کا کیسے رد کرتے ہیں, ہم دیکھیے شیعہ کے خلاف کیسی تقریریں کرتے ہیں. ہم نے کہا اگر ہم تمہارے ساتھ ملیں تو ہم بہت اونچائی سے نیچے گر جائیں, ہماری کوئی قیمت نہیں اللہ کے ہاں رہے. دنیا میں ہمیں ساتھ مل جائے گا کہ دیوبندی ہمارے ساتھ ہیں, لیکن اللہ کی نگاہ میں ہم گر جائیں گے, ہمارا سٹینڈرڈ اتنا نیچا ہو جائے گا کہ ہمارا کچھ نہیں رہے. ہم پر جو تکلیف بھی آئے ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم اپنے مقام سے کبھی نیچے نہیں آتے. گمراہی گمراہی ہے, کم ہو یا زیادہ ہو, ملاوٹ ملاوٹ ہے, کم ہو یا زیادہ ہو. اسلام نہیں برداشت کرتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد کوئی تیسرا دین میں دخیل ہو. میرے بھائیو, حنفی ایک مذہب ہے جس کی بنیاد یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی جائے. میں کہتا ہوں یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی تقلید کی جائے تو وہ راہ ہدایت نہیں رہتا, یہ جائے کہ کسی امام کی تقلید کی جائے. اللہ کے رسول نے تو اس سے بھی بڑی بات کہی, آپ نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ, لوگو اگر آج میرے آنے کے بعد, جب سے میں نے اس نبوت کا چارج سنبھالا ہے, جب سے میں نبی بنا ہوں, اگر میرے آنے کے بعد لو بدا لکم موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان آ جائیں, فتبعتموہ ہو تم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی شروع کر دو, وترکتمونی میری کوئی بات تم چھوڑ دو, لضللتم عن سواء السبیل تم گمراہ ہو جاؤ گے, کبھی مسلمان نہیں رہ سکتے. یہ سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں. دیکھیے حقیقت یہ ہے آدمی صحیح معنی میں مسلمان ہوتا ہی اس وقت ہے جب وہ لوگوں کی طرف کبھی نگاہ نہ کرے اور اللہ کو دیکھے کہ اللہ کیا چاہتا ہے, اللہ کس بات پر راضی ہے. لوگ ناراض ہوں یا راضی ہوں لیکن اللہ راضی. ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے قرآن مجید میں اتنا نمایاں کیا ہے اللہ اکبر, اور قرآن میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. اب آپ اندازہ تو کریں, بندہ تو اللہ کو دوست بنائے تو بنائے, اللہ کہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, میں نے اللہ کو ابراہیم کو دوست بنایا, تو آخر ابراہیم کتنے اونچے ہوں, کتنی ان کی شان ہوگی. لیکن شان کس وجہ سے تھی؟ اللہ اکبر, باپ ایک طرف مخالف ہے, برادری ایک طرف مخالف ہے, حکومت ایک طرف مخالف ہے, لیکن اکیلا ابراہیم, اکیلا ابراہیم ایسا ڈٹا ہوا ہے بالکل کسی کی پرواہ نہیں کرتا. وہ کہتا اللہ جس بات پر راضی ہو وہی کام. اور میرے بھائیوں دین آج بھی یہی ہے, ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر میں خالص دین والا ہو گیا تو میری لڑکی کو رشتہ کوئی نہیں ملے گا, میرے لڑکے کو رشتہ کوئی نہیں ملے گا, برادری میرا بائیکاٹ کر دے گی, میرا کام کیسے چلے گا. میرے بھائیوں یہ باتیں سوچنے کی نہیں ہیں, یہ باتیں سوچنے کی نہیں, یہ کام سب اللہ کے. اب دیکھ لو ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے گھر سے نکال دیا. اب انسان کا ٹھکانا گھر ہی ہوتا ہے, اب نیا گھر بنانا, کہاں جا کر آدمی سیٹل ہو, کیا انتظام کرے, یہ کتنا لمبا چوڑا کام. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات نہیں سوچی, اس طرف توجہ ہی نہیں دی بالکل کہ یہ معاملہ کیا. بڑھاپا آ گیا, بڑھاپا آ گیا, بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی, ایک بیٹا. اللہ نے کہا اے ابراہیم اس کو ذبح کر دے. اب آدمی اندازہ کریں سوچتا ہے کہ ہائے اگر اولاد بچی ہو چھوٹی ہو چھوٹی عمر کی اولاد ہو آدمی بوڑھا بھی ہو اسے جوان بننا پڑتا ہے اور بن جاتا ہے جوان. یہ جوان جوں جوں جوان ہو اولاد جوں جوں جوان ہوتی ہے باپ کو بوڑھا کرتی جاتی ہے. بے شک عمر نہ بھی زیادہ ہو لیکن جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو آدمی خود بخود بوڑھا ہو جاتا ہے. وہ کام چلا رہی ہے اولاد وہ بیچارہ کام سے رہدہ ہو جاتا ہے گیا بوڑھا ہی بوڑھا ہے. اور اگر بچے چھوٹے چھوٹے ہوں تو پھر بے شک بوڑھا بھی ہو اس کو کام سارے خود کرنے پڑتے ہیں جوانوں والے کہ میرے اولاد چھوٹی ہے میں کیسے کام چھوڑ دوں. اولاد جو ہے والدین کو بوڑھا کر دیتی ہے. لیکن دیکھ لو ابراہیم علیہ السلام کی قربان جائیں اللہ نے کہا اپنے بیٹے کو ذبح کر دے ایک منٹ نہیں لگائی بالکل دیر نہیں لگائی. کہتے خدا سے کہ یا اللہ تو نے بڑھاپے میں دیا اب اگر یہ بیچارہ ذبح ہو گیا تو پھر ایک تو ویسے بڑی ترس کی بات ہے یا اللہ پھر میں کیا کروں گا میرا تو دل ٹوٹ جائے گا اور پھر تو میرا دوست ہے کیوں مجھے پریشان کرتا ہے. ایک بات نہیں بس صرف بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارا پھر بنا دے انی ازبہ کا فنظر مادہ ترا. اے بیٹا خدا نے مجھے خواب میں دکھایا ہے اور میں نبی ہوں نبی کا خواب وہی ہوتا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فنظر مادہ ترا تو بتا تیری کیا رائے ہے میں تجھ سے زبردستی کروں یا تو خود بخود رضامند ہے تیار. اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے. اور بیٹا جو تھا وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا اور نبی تھا اللہ نے اس کو نبی بنایا تو کہنے لگے یا بات ما تو مرو ستجتنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جو اللہ کا حکم ہے کر ڈال. خدا ایسی ذات نہیں ہے جس کی خاطر آدمی برادری کو ترجیح دے خدا کو چھوڑ دے برادری کو ترجیح دے اولاد کی محبت زیادہ کرے اللہ کی پرواہ نہ کرے بیوی کا خیال زیادہ کرے اللہ کی پرواہ نہ کرے. خدا کی ذات وہ ہے جس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. تو دیکھے گا انشاءاللہ کہ میں صبر کروں گا جو خدا کا حکم ہے تو کر ڈال. میرے بھائیو خدا ہم سے یہی پوچھے گا اے بندے میرا حکم تجھے مل گیا تھا میرا حکم تجھے مل گیا تھا اور جو ہی آپ کی زبان سے یہ بات نکلی کہ یا اللہ مجھے مسئلے کا تو علم ہو گیا تھا پھر خدا پوچھے گا مجھ سے کوئی اور بڑا تھا جس کی تو بات مانتا تھا اور میری بات کو تو نے رد کیا کیا وجہ ہے. اس وقت آدمی کو معلوم ہوگا کہ خدا سے بڑا کوئی نہیں. اور میرے بھائیو آج کل کا ماحول ذہن کی مرعوبیت اس انگریزی تعلیم سے ذہن مسلمانوں کا آج کل کے جتنے ماڈرن مسلمان ہیں جماعت اسلامی کے پیدا کردہ مسلمان سب سے بڑا ڈیفیکٹ ان کے اندر یہ ہے کہ ان کا ذہن مرعوب ہے اور جس کا ذہن مرعوب ہو اس کے ذہن میں کبھی صحیح اسلام تھا ہی. اس زمانے میں سب سے زیادہ محرک جماعت اسلامی ہے جس نے پڑھے لکھے لوگوں میں اسلامی رنگ بہت حد تک انہوں نے پھیلایا لیکن ذہن کیا پیدا کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں بحث کیا کرتے نہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ کیا کرتے ہیں بڑے 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 کام جو ہیں دین کے وہ کرنے چاہیے. ان کے نزدیک سنت کی کوئی قدر نہیں سنت کی کوئی قدر نہیں ہے وہ تمہاری مرضی پر ہے اس کو رکھو یا نہ رکھو کرو یا نہ کرو چھوڑ دو یا نہ چھوڑو وہ بات وہ ہے. ہاں بڑے بڑے کام جو ہیں وہ کر لو. نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا جو آپ کے سامنے. اور اگر انسان اس بات کو توجہ کے ساتھ ذرا سنیے بات بڑی مشکل ہے اور بڑی خطرناک بات ہے. قرآن مجید اسلام کی مثال درخت سے دیتا ہے. میں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے ہم ہمیشہ سے کبھی ہم نے یہ پرواہ نہیں کی کہ یہ بات کس کے خلاف ہے. بات دلیل کے ساتھ ہوگی. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کبھی ہم کسی کی دل آزاری کے لیے بات نہیں کرتے, لیکن ہم کبھی کسی کی دل آزاری سے ڈرتے بھی نہیں. ہم بات وہ کرتے ہیں جو مدلل ہو, کتنا بھی بڑے سے بڑا فاضل کیوں نہ ہو, کتنا بھی بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو, اس بات کو وہ کبھی رد بھی نہیں کر سکتے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. یہ اللہ قرآن میں اسلام کی مثال دیتا ہے. کلمہ طیبہ جو اسلام کا عنوان ہے, اس کا ہیڈنگ ہے, یعنی اسلام کی مثال کیا ہے, جیسے ایک درخت ہو اور درخت کی صورت کیا ہوتی ہے. ذرا ذہن کے قریب کریں اپنے آپ کو کہ درخت کیا چیز ہے. درخت ہمیں پہلے اس کا موٹا تنا نظر آتا ہے, پھر اس کے بعد اس کا اوپر کا پھیلاؤ نظر آتا ہے, بڑے بڑے ٹہنے ہوتے ہیں, پھر بڑے ٹہنے سے چھوٹی ٹہنیاں ہوتی ہیں, پھر اور چھوٹی ٹہنیاں ہوتی ہیں, پھر بالکل باریک باریک پتی, پھر ان کی پتیاں ہوتی ہیں. بالکل اسی طرح سے نیچے جو نگاہ سے اوجھل ہوتا ہے, جو زمین کے اندر جڑیں اس کی پھیلی ہوئی ہیں اور بڑی بڑی دور تک اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے. یہ اسلام کی مثال ہے. اسلام کی جڑیں جس کو ایمان کہتے ہیں, وہ آدمی کے سارے جسم میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے. اس کے روئے روئے میں, اس کے بال کی جڑوں تک میں اسلام کی جڑیں جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہیں, جو نظر نہیں آتی لیکن درخت کی مضبوطی ان جڑوں کے ساتھ ہوتی. اگر وہ جڑیں ٹھیک ہیں, ان کو کاٹا نہ جائے, پوری صحیح سالم ان کو خوراک پہنچتی رہے اور وہ پھیلی ہوئی ہوں, تو درخت جو ہے خوب مضبوط رہتا ہے. لیکن درخت کا حسن کس چیز کے ساتھ ہے؟ درخت کا حسن اس کی چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں کے ساتھ, پتیوں کے ساتھ, پورے پھیلاؤ کے ساتھ درخت کا حسن ہوتا ہے. میرے بھائیو, اسلام کی بالکل یہی صورت ہے کہ عقائد, اللہ کون ہے, اس کی صفات کیا ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں, ان کا مقام کیا ہے, اماموں کا درجہ کیا ہے, ولیوں کا درجہ کیا ہے, عام نیک آدمیوں کا درجہ کیا ہے, جنت کا تصور, دوزخ کا تصور, حساب کا تصور, یہ ساری ایمان کی جڑیں ہیں جو انسان کے دل کے اندر ہوتی ہیں, جنہوں نے اپنا مقام پورا پیدا کر رکھا ہوتا. پھر اس کے بعد یہ اس کے ٹہنے ہیں, نماز پڑھنا, روزے رکھنا, حج کرنا, زکات دینا, جہاد کرنا, یہ اسلام کے بڑے بڑے ٹہنے ہیں جو لوگوں کو نظر آتے ہیں. اور باقی اعمال اب آپ اندازہ کر لیجئے گا. زندگی میں جو کچھ انسان ایک مسلمان کرتا ہے, زندگی میں جو کچھ مسلمان کرتا ہے وہ اس کے اسلام کا پھیلاؤ ہے, اگر وہ صحیح مسلمان ہے. اور وہ کیا ہے؟ ہر کام سنت کے مطابق کرنا, بیاہ شادی ہو سنت کے مطابق کرنا, جنازے کا معاملہ ہو سنت کے مطابق کرنا, نماز پڑھنا ہو سنت کے مطابق پڑھنا, روزہ رکھنا ہو سنت کے مطابق کام کرنا, زندگی میں جتنے کام کیے جائیں عین سنت کے مطابق کیے جائیں, بے شک وہ سنت چھوٹی ہو وہ سنت بڑی ہو, ان سنتوں کو برقرار رکھنا یہ اسلام کا حسن ہے. جس نے سنتوں کو نظر انداز کر دیا, گویا اس نے اپنے درخت کو ایسے کر دیا کہ جیسے چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں کاٹ دو کوئی حرج نہیں, ٹہنے بڑے بڑے رہنے. اور اگر چھوٹی ٹہنیاں کاٹ دی جائیں, درخت کے صرف بڑے بڑے ٹہنے کھڑے ہوں, تو کوئی دیکھ کر کیا کہے گا؟ یہ درخت سوکھ گیا ہے, یہ درخت اجڑ گیا ہے, ویران ہو گیا ہے, اس درخت کو کیا ہو گیا, اس کا حسن تو ختم ہو گیا. میرے بھائیو, جس نے سنت کی قدر نہ کی, جس نے اپنے درخت کی ایک چھوٹی سے چھوٹی ٹہنی بھی کاٹی, اس نے اپنے درخت کو ناقص کر دیا. جو سنت کو ہلکا جانتا ہے, جو سمکوں کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا درخت اسلام اجڑا ہوا، ویران لٹا ہوا اور سوکھا ہوا اسلام. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جماعت اسلامی کا اسلام جو تھا وہ اس وجہ سے تھا جس سے کوئی خاطر خواہ دنیا میں نہ نکلا، نتیجہ نہ نکلا. میں یہ جو آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایک تحریک اٹھتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. شاہ اسماعیل شہید کی تحریک اٹھی، بڑی زبردست تحریک تھی، جہاد کا سلسلہ بڑے زور شور سے ہوا، چلے گئے، شہید ہو گئے، سید احمد بھی شہید ہو گئے، مولانا اسماعیل بھی شہید ہو گئے اور ان کے ساتھی بھی شہید ہو گئے، فاروق آباد کے پوری جماعت اہل حدیث کے لوگ جو بڑے بڑے کام کرنے والے تھے سب شہید ہو گئے، ختم ہوگی تحریک قریب قریب. اب بعد میں جو بھی کوئی مفکر قسم کا آیا اس نے تجزیہ کیا کہ اس جماعت کے فیل ہونے کی کیا وجہ ہے، اس کی ناکامی کا کیا سبب ہے جو یہ جماعت فیل ہوئی. لوگوں نے مختلف توجیہات نکالی، مولانا مودودی نے بھی اس پر کتاب لکھی اور تجزیہ کیا اس میں شہید کی جماعت کے ناکام ہونے کے یہ اسباب. آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اسلام کا نام لینے والی اور محرک قسم کی جماعت، فعال قسم کی جماعت اگر ہمارے ملک میں کوئی تھی جس کی کوئی بیک گراؤنڈ ہے، جس کی کوئی جڑ اور بنیاد ہے، وہ صرف اس ملک میں جماعت اسلامی تھی. لیکن آج اس کا کیا حشر ہے، وہ کہاں ہے، بالکل وہ ماضی بن چکی ہے، اس کی کوئی اب حیثیت باقی نہیں، صرف ایک سیاسی جماعت رہ گئی ہے، اسلام والا سلسلہ ختم ہو. کیوں؟ صرف اس وجہ سے. آپ لٹریچر اٹھا کر دیکھیں، جو جماعت اسلامی کے ارکان ہیں ان سے مل کر دیکھیں، ان کے نظریات لیں. سب سے بڑا ڈیفیکٹ یہ رہا جو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرو، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرو، سنتوں کی پرواہ نہ کرو، اڑتی ہیں اڑ جائیں، جاتی ہیں چلی جائیں، لیکن مسلمانوں کو سیاسی طور پر ایک پلیٹ فارم پر جمع کرو. اور یہ میرے بھائیوں یاد رکھو، خوب توجہ سے سن لو، یہی بنیادی غلطی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا نقصان اور ناکامی ہوئی. اللہ تعالیٰ کو اتحاد کی سب آئن کوئی ضرورت نہیں. میری یہ بات بڑی عجیب سی لگے گی آپ کو، لیکن اس کے سمجھنے کے لیے کچھ وقت چاہیے. سارا قرآن پڑھ جائیں، ساری احادیث پڑھ جائیں. خدا کبھی مسلمانوں سے یہ نہیں کہتا کہ اے مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ، کبھی یہ بات نہیں کہتا. سارے قرآن میں ایک آیت ایسی نہیں جس میں مسلمانوں کو اللہ نے یہ حکم دیا ہو کہ متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں کیا بیان کیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لوگو اکٹھی ہو کر، اکٹھے ہو کر میری رسی کو پکڑ لو جو میں نے لٹکائی. اتحاد کی بات آئی لیکن کس زمن میں؟ کہ میں نے جو محمد کو ایک سرا مقرر کیا ہے، قرآن اس پر نازل کیا ہے، سارے اکٹھے ہو کر میرے محمد کو مضبوطی سے پکڑ لو، اگر یہ اتحاد کر لو تو مجھے پسند ہے، اور اگر میرے محمد کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سنتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تم نے کوئی ایک پلیٹ فارم سیاسی بنا لیا، اس اتحاد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، کبھی میری مدد ان کے ساتھ نہیں ہوگی. اگر کوئی تحریک ایسی اٹھے گی جو میرے نبی کی سنت سے بے نیاز ہو، وہ تحریک ہمیشہ ناکام ہوگی، کبھی اسلام کے نام پر وہ تحریک کامیاب نہیں ہوگی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جمیعاً اکٹھے ہو. میرے بھائیو اتحاد بڑی اعلیٰ چیز ہے، اتحاد بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اتحاد کہاں ہو، کس بات پر ہو، وہ کون سا کامن پلیٹ فارم ہو جہاں کے مسلمان ایک ہو جائے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پلیٹ فارم ہو. اگر کوئی اتحاد چاہتا ہے اس قسم کا کہ جی تمہارا اپنا مذہب، دیوبندی اپنی جگہ ٹھیک، بریلوی اپنی جگہ ٹھیک، شیعہ اپنی جگہ ٹھیک، بھائی مل جل کر رہو۔ خدا کی ایسے اتحاد پر لعنت تو ہو سکتی ہے، رحمت کبھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں وہ اسلام نہیں ہے؟ میرے بھائیو، اسلام کیا ہے؟ اللہ اکبر، بڑا خطرناک مضمون ہے یہ، بڑی خطرناک بات ہے یہ، بڑی دکھدی رگ ہے یہ، لیکن کیا کیا جائے، اس کے بغیر آدمی مسلمان بھی کبھی نہیں ہو سکتا، اور اس کا پتہ قیامت کے دن جا کر لگے گا۔ دیکھیے، بعض لوگ ایک کی خاطر سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے بعض مولوی دیکھے کہ جی مولوی صاحب، میں بالکل حدیث کا ماننے والا ہوں، رفع دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن میں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ نمازی جو ہیں وہ اعتراض نہ کریں۔ سب طرح کے نمازی آتے ہیں، بریلوی بھی آتے ہیں میرے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، دیوبندی بھی آتے ہیں میرے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، میں ان کا امام ہوں، میرا بھی کام چل رہا ہے، یہ بھی اکٹھے ہو کر نماز پڑھ لیتے ہیں، اس لیے میں نے رفع دین چھوڑ رکھی۔ اب جب اس کا تجزیہ کریں گے تو کیا نتیجہ نکلا؟ کہ تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس لیے چھوڑ دیا کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں، تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس لیے چھوڑ دیا کہ تیرا پیٹ بھرتا رہے، تیری نوکری قائم رہے، تیری امامت کو زوال نہ آئے۔ اللہ کو یہ اتحاد بالکل پسند نہیں۔ میرے بھائیو، اگر یہ بات ہونے لگے تو دین تو سارا آہستہ آہستہ مٹ جائے، سارا ختم ہو جائے۔ دین کو دین سمجھنا چاہیے، اور دین کس چیز کا نام ہے؟ بڑا ٹہنا بھی دین کا جز ہے، چھوٹی ٹہنی بھی دین کا جز ہے، اسلام کی پتیاں چھوٹی چھوٹی یہ بھی دین کا جز ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اور آپ سے کچھ اس قسم کی بات کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کہاں اور میں کہاں، اللہ جانے کب آپ مجھ سے جدا ہو جائیں یا میں آپ سے جدا ہو جاؤں، فوت ہونا موت آخر، دنیا میں تو چلو میں آپ کی شکل دیکھ لیتا ہوں، آپ مجھے ملتے ہیں، ہم دونوں اکٹھے زمین پر رہتے ہیں، ایک ہی جگہ رہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ جنتوں میں چلے گئے، آپ کا مقام کتنا اونچا ہوگا، اگر مجھے بھی خدا جنتوں میں لے جائے تو پھر بھی آپ کہاں میں کہاں۔ اس نے کچھ اس انداز سے بات کی جس سے اس کے دل میں یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید حضور مجھ سے دور ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے اس جذبے کو دیکھا، اس کے اس ایمان کو دیکھا، اس کی یہ طلب صادق، سچی بھوک، حضور کی محبت، آپ نے فرمایا خود من شاربے کا، اے اللہ کے بندے اپنی مونچھیں چھوٹی کروا دے، حتی تلقانی، یہاں تک تو مجھے جنتوں میں ملے، تو اپنی مونچھیں چھوٹی کروا دے، میں تجھ میں یہ خامی پاتا ہوں، تو اپنی مونچھیں چھوٹی کروا دے، حتی تلقانی، یہاں تک تو مجھے جنتوں میں ملے۔ یعنی کیا مطلب آپ کا؟ کہ تیری مونچھیں اس قسم کی ہیں کہ تو میرے ساتھ ملتا جلتا اچھا نہیں لگتا۔ اب ہمارے نزدیک بات ہی کچھ نہیں ہے، داڑھی ہو نہ ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، مرزائی کا کہو اور شیعہ کا کہو، جماعت اسلامی کے انداز کی ہو، کسی قسم کی ہو، دھوکہ ہی دینا ہے نا کہ جی میرے بھی داڑھی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں آپ لے جاتا، داڑھی کو معاف کر دے، اور خود لے جاتا داڑھی کو لٹکا، وقفے لے جاتا داڑھی کو زیادہ کر، یہ طریقہ ہوگا تو نبی کی ملاقات یقینی قطعی، اور اگر اس میں ڈیفیکٹ پڑ گیا تو محرومی کا خطرہ ہے۔ اب آپ سوچے ہیں حضور اسے کیا کہتے ہیں، اس کے شوق کو دیکھ کر، کہ اگر تو سچ مچ چاہتا ہے کہ تجھے میرا ساتھ نصیب ہو، خود میرے شارے بے کا اپنی مونچھیں کٹوا دے۔ حضرت عمر صبح کی نماز میں کھڑے ہو گئے، جماعت کروا رہے ہیں. صبح کے دو رکعتیں ہوتی ہیں, پہلی رکعت میں کھڑے ہوئے تو ایک کافر مجوسی غلام ایرانی چھپا ہوا تھا, ابھی پڑھنا ہی شروع کیا, تلاوت شروع کی, اس ظالم نے دو دھارا خنجر تھا پیٹ بالکل کاٹ کر رکھا. پھر دوڑ پڑا, 13 آدمیوں کو زخمی کیا, 13 آدمیوں کو جن میں سے 9 جھٹے موقع پر ہی شہید ہو گئے, اور ایک نے جب دیکھا کہ یہ تو صفائی کرتا جا رہا ہے اتنا نقصان کر دیا اس نے, اس نے اپنی برانڈی وہ جو اوور کوٹ تھا بڑا سا اتار کر اس کے اوپر ڈال دیا اور اس کو قابو کر لیا. اس نے وہی خنجر اپنے مار کر خودکشی کر دی. حضرت عمر گر پڑے, پیچھے گرے ذرا تھوڑے سے چھڑک کر حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور ان کو آگے کر دیا کہ جماعت تو کروا دے. انہوں نے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر جماعت کروا دی, ان کو اٹھا کر گھر لے گئے, کھجوروں کا پانی نکال کر ذرا میٹھا سا ہو جائے وہ پلایا, پیٹ کے راستے سے نکلنا شروع ہو گئی. انتنیاں کٹ چکی تھی, دودھ پلاتے خون مل جاتا ساتھ اور پیٹ میں سے بہنا شروع ہو جاتا. لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں. اس زمانے میں کوئی اتنی سرجری ایڈوانس نہیں تھی کہ کوئی اور سلائی وغیرہ ٹانکے وانکے یہ وہ جو ہے, جو اس وقت کے حالات لوگ آ رہے ہیں حضرت عمر کی عیادت کے لیے کہ چلو بھی جا کر دیکھ رہے ہیں. سارے شہر میں ماتم, اس قدر صدمہ لوگوں کو. ایک نوجوان آ گیا, نوجوان ایک آیا, آ کر حضرت عمر کی تعریف کرنے لگا کہ اے عمر تو بڑا ہی خوش قسمت ہے, اللہ کے رسول تیرے بارے میں بڑے خوش تھے, پھر تجھے درجہ شہادت کا نصیب ہوا ہے. بڑی تعریفیں کرنے لگا اور ملاقات کر کے واپس جانے لگا. ابھی تھوڑی سی دور گیا, اب حضرت عمر کی حالت دیکھو کتنی نازک حالت ہے, کہنے لگے ذرا اسے بلانا. اسے بلا لیا, بلا کے کہنے لگے یا شابو ارفع ثوبک, تیرا تمبا تیری دھوتی نیچے لٹک رہی ہے, اس کو اوپر کر رہے. اور اگر آج یہ بات کسی مسلمان سے کہہ دی جائے تو وہ کہے گا یہ مولوی, اتنا مولوی بڑا تنگ نظر ہے جی, اس نے دین کو اتنا تنگ کر دیا, اس نے تو دین کا ستیہ ناش کر دیا, ہم نے دین کو بہت کھولا, یہ مولوی تنگ کرنے پر ہی لگا ہوا. اب حالت دیکھیں, حضرت عمر کی حالت کیا ہے, تکلیف کا اندازہ کریں, لیکن بات کیا ہے جو حضرت عمر کے دل میں کھٹک رہی ہے. اس آدمی کو واپس بلایا اور بلا کر کہنے لگے یا شابا ارفع ثوبک, اپنا تہبند اپنی دھوتی اپنی شرار اوپر کر, یہ اللہ کو پسند نہیں. آپ نے اس سے اندازہ کیا, ادھر وہ بات میں نے آپ کو سنائی کہ آپ اپنے اس دوست سے کہتے ہیں خود میں شاربے کا اپنی مونچھیں ٹھیک کروا لے, انشاءاللہ ملاقات ہوگی وہاں, باقی کام تیرے ٹھیک ہے, خطرہ ہے تو اس سے. اور اس سے کیا کہہ رہے ہیں, تیرے جذبات صحیح ہیں لیکن تیرا یہ کام جو ہے اللہ کو پسند نہیں. اور بخاری شریف میں حدیث ہے, بخاری شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نوجوان جا رہا تھا, تہبند اس کا لٹک رہا تھا, خدا کو غیرت آ گئی, فرمایا خدا نے اسے اسی وقت زمین میں دفا دیا. فرمایا لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور وہ زمین میں نیچے جائے گا اور دوزخ کے کنارے پر خدا اسے جا کر کھڑا کر دے. میرے بھائیوں آپ خوب اندازہ کر لیں, میں نے جو آپ کو سمجھایا ہے اس اسلام کی مثال ایک درخت کی مثال ہے, آپ کا ہو بوٹا, آپ نے کنوں کا بوٹا لگایا ہو یا آم کا پودا لگایا ہو یا کوئی اور اچھا خاص لیمو ہو, کوئی قسم کا عمدہ قسم کا آپ نے وہ لگایا ہو, اور کسی کی بکری آ کر اس کے 2-4 پتے چر جائے, کہ یہ آپ آرام سے ٹھنڈے بیٹھے رہیں گے؟ اور اگر آپ گرم بھی ہوں اور وہ جواب جماعت اسلامی والا دے دی واہ واہ کمال کر دیا، دو پتے ہی کھا لیے، کوئی لیمو نہیں توڑ لیا، کوئی کنو نہیں کھا لیا، کوئی آم نہیں توڑ لیا، تیرے دو پتے ہی توڑ لیے، پتوں سے کیا ہوتا؟ ان باتوں پہ نظر کرتے، چپ، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ یا خام خا اے حدیث رفع دین پہ جھگڑا، اس پہ جھگڑا، اس پہ جھگڑا۔ جانداری سے بتائیے، آپ کا پودا ہو اور آپ نے لگایا ہو اور کسی کی بکری تین پتے کھا جائے، آپ چپ رہیں گے یا بولیں گے؟ اور اگر آپ بولیں گے، آپ کا بولنا حق بجانب ہے، تو میں سمجھتا ہوں جس کے دل میں سنت کی قدر ہے، جو سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بوٹا لگایا ہوا میرا بوٹا ہے، وہ کیوں نہ بولے اگر اس کے اندر ایمان ہے۔ جب تو اپنے ایک بوٹے کی خاطر اگرچہ اس نے تین پتے یا چار پتے کسی کی بکری نے کھا لیے، جب تو اس بوٹے کی خاطر بول سکتا ہے، اس کی خاطر اگر فساد بھی ہو جائے تو فساد کرنے کے لیے تیار ہے، تو پھر یہ کہتے ہوئے ہمیں شرم نہ آئے کہ جی سنتوں کے پیچھے کر لی نہ کر لی کیا فرق پڑتا ہے، داڑھی ہو نہ ہو، رفائی دین ہو نہ ہو، یہ ہو یا نہ ہو، اصل میں قدر اس کو ہوتی ہے جس جو سمجھتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، اللہ اکبر، آپ کی بیٹی جا رہی ہو، آپ کی بہن جا رہی ہو، آپ اگر دل میں غیرت ہوگی، کوئی ہاتھ لگائیں گے تو دور کی بات ہے، کوئی اس کے پاس تو آپ اپنی بہن سمجھتے ہیں تو آپ لازمن بولیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں۔ تو میرے بھائیو، نبی کے دین پر غیرت کا آنا، نبی کے درخت کی پتیوں تک کی حفاظت کرنا، نبی کے دین کی چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں کی حفاظت کرنا، یہ اس کا فرض ہے جو سمجھتا ہے کہ محمدی بوٹا مل گیا ہوا میرا بوٹا، میرا فرض ہے اس کی حفاظت کرنا۔ یار شیخ الجامعہ تھے جو فوت ہو گئے، مولانا غلام احمد گھوٹوی، یہاں ایک حنفی عالم گزرے ہیں جن کے نام پر یونیورسٹی میں گھوٹوی ہال بھی بنا ہوا ہے، ان کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے، حالانکہ وہ بریلوی خیال کے تھے، بریلوی ٹائپ کے تھے، یہ جو پاک پٹن کی دری ہے اس میں سے بھی گزر جاتے تھے وہ۔ مجھے مولانا عبید اللہ صاحب نے بتایا کہ مولانا غلام احمد گھوٹوی کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اہل حدیث نہ ہوتے دین کبھی محفوظ نہ رہتا، اور میں یہ ممبر پر کھڑا ہو کر خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں۔ مولانا عبید اللہ صاحب، جس کو بہاول پور سارا جانتا ہے، مجھے کہنے لگے کہ مولانا غلام احمد گھوٹوی کہا کرتے تھے، اگرچہ وہ بریلوی تھا لیکن عالم تھا، وہ کہتے تھے کہ اگر یہ حدیث نہ ہوتے آج دین کبھی محفوظ نہ رہتا۔ یہی ہے جنہوں نے دین کی حفاظت کی ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم یہاں آئے، ترجیح کی اذان کو کوئی جانتا نہیں تھا کہ ترجیح کی اذان کیا ہوتی ہے، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ان کلموں کو دہرا کر کہنا، چار دفعہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اور چار دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہو، یہ مسلم شریف میں حدیث موجود، نسائی میں حدیث موجود، ابو داؤد میں حدیث موجود۔ آپ نے اپنے صحابی حضرت ابو معذورہ کو یہ اذان سکھائی، اس کی درخواست پر علمنی سنت الاذان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے مسنون اذان سکھائیے، آپ نے یہ اذان اس کو سکھائی۔ جب ہم بہاولپور میں آئے، ہم نے یہ اذان دلائی، جیسے حضرت بلال دوسری اذان دیتے تھے بغیر ترجیح کے، حضرت ابو معذورہ ترجیح والی دیتے تھے، اب ہم بھی کبھی وہ دلا دیتے ہیں، کبھی وہ دلا دیتے ہیں کہ نبی کی دونوں سنتیں محفوظ رہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں میرے بھائیوں، اگر یہ اعزاز آپ کو نصیب ہو جائے، خدا کی قسم یہ سب سے بڑا عمل ہے، اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نبی کے دین کی حفاظت کرنا میرا فرض۔ بڑی مخالفتیں شروع ہو گئیں، بڑی مخالفتیں شروع ہو گئیں، دیوبندی ہمارے دشمن، بریلوی ہمارے دشمن، ارے یہ کیا ظلم کر دیا تم نے، یہ اذان کہاں سے آ گئی، کبھی سنی نہیں، کبھی دیکھی نہیں، یہ فرقہ کہاں سے آ گیا، یہ کہاں کے لوگ ہیں، کیا بات ہے؟ اب لوگ آ کر ہم سے پوچھیں، ہم ان کو حدیث دکھائیں کہ دیکھو یہ مسلم شریف میں ہے، دیکھو یہ نسائی میں ہے، دیکھو یہ مشکاہ شریف میں ہے، چپکے سے چلے جائیں. اب کچھ برداشت ہو گئی، یہ حفاظت بنا. یہاں لوگوں نے مار رکھی، اب تبلیغی جماعت والے ذکر فکر نفل کتنا اس پر مرتے ہیں، کتنی جان دیتے ہیں، لیکن کسی تبلیغی جماعت والے سے یہ کہہ کر دیکھ لو کہ مغرب کی اذان کے بعد مغرب کے فرضوں سے پہلے دو رکعتیں پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صحابی بیان کرتا ہے کہ میں بہت دفعہ آیا اور میں نے دیکھا کہ اتنی کثرت کے ساتھ لوگ یہ دو نفل پڑھ رہے ہیں کہ مجھے یہ شبہ ہو جاتا کہ شاید جماعت ہو چکی ہے، لوگ بعد والی دو سنتے پڑھ رہے ہیں. اذان ہوتی لوگ پلروں کی اوٹ میں، یہ جو ستون ہیں ان کی اوٹ میں دڑا دڑ کوشش کرتے کہ میں دو رکعت پڑھ لوں، وہ کہتا ہے میں دو رکعت پڑھ لوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھے ہیں. دیکھو اللہ اکبر، اگر دین خالص ہو اور اسلام کو محمدی بوٹا سمجھا جائے تو پھر جو ہی بندہ سنے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کبھی اس کی مخالفت نہیں کرے گا. لیکن یہی سنت تبلیغی جماعت والوں کے سامنے رکھ کر دیکھ لیں، جو عبادت پر جان دیتے ہیں اور جمعرات کو خاص طور پر بورچہ لگاتے ہیں ان کے سامنے رکھ کر دیکھ لیں کیسے تیور بدلیں گے. ہیں جی، یہ کیا، اس کا تو وقت ہی بڑا تھوڑا ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں کہ مغرب کا تو وقت ہی بڑا تھوڑا ہوتا ہے، دو نفلوں کی گنجائش ہی کہاں ہوتی. بھئی اللہ کے بندے، جس نے یہ بتایا کہ مغرب کا تھوڑا وقت ہوتا ہے اسی کی یہ سنت ہے، تو نے دین کہاں سے لیا؟ تو دین کیا سمجھتا ہے کہ دین کس کا حکم ماننا ہے؟ اگر تجھے یہ معلوم ہو کہ دین وہ ہے جو محمد کہے صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح مسلمان ہو جائے. تو دیکھنا لوگ نفرت کرتے ہیں. ویسے اب عشاء کی رکھتے ہیں، دیکھ لو کتنی پڑھتے ہیں، چار سنتے ہیں پہلے، پھر چار فرض، پھر دو سنتے ہیں، پھر کچھ اور، پھر کچھ اور، پھر فطر، پھر دو نفل، 17 پوری گن لیتے ہیں. اور حالانکہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا میں کسی حدیث کی کتاب میں عشاء کی 17 رکعتوں کا نام تک نہیں. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عشاء کی 17 رکعتیں ہوتی ہیں، اور کبھی آپ نے عشاء کے فرضوں سے پہلے چار سنتے ہیں چار نفل کبھی نہیں پڑے، کسی روایت سے یہ ثابت نہیں. لیکن دیکھ لو ہنفی کتنے پکے ہیں اس پر، تبلیغی والا جان دیتا ہے ان چار پر، اور مغرب والے پر اس کی جان جاتی ہے. ہائے، یہ دو رکھتے تو وقت بہت تھوڑا ہے. میں یہ مثال کیوں دے رہا ہوں میرے بھائیوں؟ اس لیے نہیں کہ مجھے تبلیغی جماعت پر چوٹ کرنا مقصود ہے، میں صرف اس لیے یہ مثال دے رہا ہوں کہ خدا اللہ آپ کو صحیح مسلمان بنا رہا ہے. اسلام کو سمجھو چیز کیا ہے. اسلام امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلنے کا نام نہیں، اسلام کسی اور امام کی پیروی کا نام نہیں، اسلام کسی مولوی کی بات ماننے کا نام نہیں، اسلام اس بات کا نام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا کہا ہے اور حدیث سے ثابت ہے. اور جس آدمی کا یہ اسلام نہیں ہے، خواہ وہ جماعت اسلامی کا ہو، خواہ وہ جماعت تبلیغی کا ہو، خواہ وہ اہل حدیث بنا پھرے، اور یہ آپ اہل حدیث، اللہ اکبر، چلے جاؤ ملتان، اتنے اہل حدیث کے کبھی ختم نہ ہو، ختم کرنا بھی کوئی چاہے تو ختم نہ ہو، لیکن کام کا شاید ہی اللہ کا بندہ کو ہو تو سب مٹی سب بیکار، وہی سب ٹھیک، دیوبندی بھی ٹھیک، دیوبندیوں کی توحید بھی ٹھیک. ان پاگلوں کو یہ پتا نہیں کہ توحید ہے کیا، توحید کیسے کسے ہیں، اور دیوبندی کی توحید صحیح ہو کیسے سکتی. میرے بھائیو، دین کو خوب سمجھو، اور یہی سب سے بڑا عمل ہے. جس آدمی نے دین کو صحیح طور پر نہیں سمجھا اس کا عمل کبھی راسخ کبھی درست نہیں ہو سکتا. یہی نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ دنیا میں جماعتیں، مذہبی جماعتیں، دینی جماعتیں دنیا میں جو ناکام ہوتی ہیں، اور آخرت میں اصل ناکامی کا احساس ہو. بظاہر تو دنیا میں بڑا کام چلتا ہے، تسبیح ہاتھ میں ہو، داڑھی لمبی ہو، دیکھو جی صوفی آدمی، قاریات اللہ 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 کر. اب لوگ صلوات سلام کو دیکھو نا جی, تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ صلوات سلام پڑھ رہا ہے, اللہ اور اس کے رسول کا نام لے رہا ہے, تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ لوگ اس کو نیکی سمجھتے ہیں, لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ نیکی چیز کیا ہے. اور میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائیو, نیکی کیا ہے؟ نیکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے. اسے یاد کرو, نیکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے. نیکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے. کسی اور کی پیروی کرنا یہ نیکی نہیں ہے, وہ گناہ ہے, وہ جرم. قیامت کے دن صرف ایک جھنڈا ہوگا, اللہ اکبر. قیامت کے دن صرف ایک جھنڈا ہوگا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. کوئی کسی امام کی دکان نہیں ہوگی, کسی امام کی کوئی جھنڈی بنڈی نہیں ہوگی, کسی کا کوئی علم بلم نہیں ہوگا, صرف ایک محمدی جھنڈا ہوگا. اور اس جھنڈے کے نیچے جانا اسی آدمی کو نصیب ہوگا جس نے نبی کی سنتوں پر عمل کیا, جس نے دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو سمجھا ہے. میں نے مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں. خود من شاربے کا ایک آدمی کہتا ہے, یا رسول اللہ آپ سے آگے ملاقات ہوگی؟ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ وہاں بھی آپ سے ملاقات ہو, آپ کا ساتھ نصیب ہو. آپ نے فرمایا, خود من شاربے کا, اپنی مونچھیں ٹھیک کروا دے, حتی تلقانی, پھر تیری میری ملاقات ہوگی. میرے بھائیو, خوب سمجھ لو, اس بات کو ذہن نشین کر لو, اپنے دل کی بیماریوں کو دور کر دو. کسی اور کا تصور آپ کے ذہن میں ہے, اس کو نکال دو. صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کو دین سمجھو. جس دین کے بدنام کرنے والے ہم ہیں, آج ہر ایک کی زبان پر یہ بات ہے, ہر پڑھے لکھے آدمی کی زبان پر یہ بات ہے, ہر عوام جو ہیں یہ برائے نام مسلمان, ان کی زبان پر یہ بات ہے کہ پاکستان میں کون سا اسلام آئے. اتنا تو اختلاف ہے اسلام میں, یہ دیوبندی, یہ بریلوی, یہ شیعہ, یہ فلاں, یہ فلاں, یہ فلاں. کون سا اسلام آئے گا؟ وہ بیوقوف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب اسلام کے مختلف فیزز ہیں, مختلف شکلیں ہیں, یہ اسلام کی مختلف صورتیں ہیں. میرے بھائیوں, خوب سمجھ لو, اسلام کا ایک ہی ایڈیشن ہے اور وہ آخری ایڈیشن ہے. اسلام کا ایڈیشن ایک ہی ہے اور وہ آخری ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اس کے اندر امینڈمنٹ, کوئی اس کے اندر کسی قسم کی اضافہ, اس میں کوئی کمی, اس میں کوئی رنگ, وہ اسلام نہیں ہے. میرے بھائیوں, یہ جو لوگوں کو مختلف اسلام نظر آتے ہیں, یہ اسلام نہیں, یہ دھوکہ ہے, یہ فریب ہے. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کہتے ہیں. جب آپ قبر میں جائیں گے, میری اس بات کو یاد رکھیے, جب آپ قبر میں جائیں گے, خدا کی طرف سے یہ سوال ہوگا, ما دینوں کا, تیرا دین کیا تھا, تیرا دین کیا تھا؟ اب اگر آپ نے کہا جی میں تو حنفی تھا, گئے, برباد ہو گئے. اور اگر آپ کہیں جی میں تو وہابی تھا, گئے, آپ کے پلے کچھ نہ رہا. اور اگر آپ نے کسی اور کا نام لے دیا تو بھی آپ مرے. آپ اگر سمجھتے ہوں گے کہ دین کسے کہتے ہیں, اور آپ نے یہ میرا سبق یاد کیا ہوگا, ممکن ہے بعض دوستوں کو یہ بات بہت بری لگتی ہو, لیکن میں کیا کروں, میں بھی مجبور ہوں. دین جب فرشتہ پوچھے گا ما دینوں کا, تیرا دین کیا تھا, اب جو زندگی بھر ہنسی رہا ہو, نبی کی صریح سنت حدیث میں موجود ہو اور وہ اس پر عمل نہ کرتا ہو, صرف اس وجہ سے کہ ہماری حنفی فقہ میں یہ بات نہیں ہے, وہ یہ بات کبھی نہیں کہہ سکتا, وہ حاجی ہو, وہ نمازی ہو, کہ میرا دین اسلام. میرے بھائیو, اسلام صرف اللہ کے رسول کی بات کو کہتے ہیں, کسی امام, کسی فقیر, کسی ولی, کسی پیر کی بات کو اسلام نہیں کہتے. اسلام صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کہتے ہیں. ورنہ یہ سوال, اتنا آسان سوال, سارے پاس ہو جائے, لیکن وہاں پاس کون ہوگا؟ بہت خال خال. اللہ نے تین کیٹیگریاں بنا دی, ایک مومن, ایک منافق, ایک کافر. خدا پوچھے گا جو بھی جائے گا, فرمایا جب جو مومن ہوگا جو مومن ہوگا وہ بہت کانفیڈنٹ ہوگا, بالکل گھبراہٹ نہیں ہوگی, بہت حوصلے والا ہوگا. حالانکہ فرشتے کو دیکھ کر جان نکل جائے آدمی کی, لیکن جب فرشتہ آئے گا تو وہ کیا کہے گا, ٹھہر ابھی مجھے نماز پڑھنے دے. اللہ اکبر, کس قدر یعنی اس کے دل میں حوصلہ اور ہمت ہو. فرمایا مومن یہ کہے گا, ٹھہر ابھی مجھے نماز پڑھنے دے. فرمایا کسی وقت تم اسے دفن کر دو, اس کو یوں معلوم ہو رہا ہوگا جیسے سورج غروب ہو رہا ہے اور میری نماز کا وقت جو ہے وہ ہو گیا. اور فرشتہ اسی وقت جان جائے گا کہ جو یہاں یوں مجھ سے بات کرتا ہے کہ تو سچ مچ محمد جیسے پیر کا ہی مرید ہو سکتا ہے, جانے والے پیر کا مرید تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایسی بات کرتا ہے. اور عمل منافق والکافر, جو ڈب خربا مسلمان ہوگا جیسے ہم ہیں, جو ہوگا ڈھیلا مسلمان, اب ٹھیک یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک, امام بھی دین میں داخل اور فلاں بھی دین میں داخل, پیر بھی زمین دین میں داخل. اب آپ اندازہ کریں کہ جی میں حنفی, مسلک میرا حنفی, مشرق میرا چشتی, اور میرا طریقت میری فلاں کی, میں فلاں کا ماننے والا, میں فلاں کا ماننے والا. یہ کہاں سمجھا کہ اسلام کیا ہے؟ جب پوچھا جائے گا منافق جو بظاہر مسلمان لیکن اسلام ٹھیک نہیں, اور ایک وہ جو سرے سے ہی اسلام میں داخل نہیں. عمل منافق والکافر, جو منافق ہوگا اور کافر ہوگا وہ کہیں گے ہا ہا لا ادری, ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں, جو لوگ کہتے تھے ہم بھی وہی کہہ دیتے. یہ مشکاء شریف اٹھا کر دیکھ لیں, یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. منافق اور کافر دونوں کا جواب ایک ہی ہوگا, وہ کیا کہے گا, ہا ہا لا ادری, مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے, جو لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا. اب جو مومن ہوگا جب وہ باتیں کرے گا تو فرشتے کہیں گے بھائی تیرے بارے میں ہمیں پہلے ہی اطلاع تھی کہ تو یہ جواب دے گا. پھر اسے پوچھیں گے فرشتے تجھے پتہ کیسے لگ گیا, یہ جو تو جواب دے رہا ہے اتنا کھرا جواب تجھے پتہ کیسے لگ گیا؟ وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حاصل کی, یہ مجھے شعور ہے, مجھے پتہ ہے, اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. تو میرے بھائیو یہ ایک سبق ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اگر یہ سبق آپ نے یاد کر لیا تو یقیناً آپ جب اللہ کرے آپ پاس ہو جائیں گے تو مجھے بھی یاد کریں گے کہ یہ سبق اس نے پڑھایا تھا اور بالکل ٹھیک. اور اگر وہاں آپ کے ساتھ حالت دوسری ہوئی تو پھر بھی آپ یاد کریں گے, لیکن پھر سوائے پچھتانے کے کچھ نہیں ہوگا. فرعون کی قوم کا ایک آدمی, وقال رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ, فرعون سے بحث کرنے لگا. جب فرعون نے یہ فیصلہ کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر, بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. فرعون سے کہنے لگا کیوں ظلم کرتا ہے یہ, اس کا جرم کیا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. بحثیں کرتا رہا, کہتا رہا, فرعون اپنی باتیں کرتا رہا, وہ اپنی باتیں کرتا رہا. آخر اللہ نے ان دونوں کی بحث کو قرآن مجید میں سورہ مومن میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے کس بات پر ختم کیا, کہ وہ اللہ کا بندہ جو ایک تنہا, اور فرعون کے درباری اور پوری قوم, وہ کہتا ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ, اے فرعون اور اے فرعون کے ساتھیو تم یاد کرو گے جو میں تمہیں آج کہہ رہا ہوں. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ, جو میں تم سے کہہ رہا ہوں تم یاد کرو گے وہاں جا کر کہ وہ ہمارا سیدھا سا آدمی یہ بات ٹھیک کہہ رہا. باقی رہ گیا کہ تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو, تیری طاقت کوئی نہیں, تیرے پیچھے کوئی نہیں, فوف دو امری اللہ, میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, مجھے مار دو یا چھوڑ دو, بات میں نے تمہیں کہہ. تو میرے بھائیو خوب سمجھ لو اس کے بغیر نجات نہیں ہے. قبر میں یہی سوال ہوگا. اور اگر آپ نے زندگی میں یہ فیصلہ کر لیا کہ دین یہ جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور لوگ ان کے نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ اسلام پاکستان میں آئے گا, یہ اسلام پاکستان میں آئے گا, یہ اسلام پاکستان میں آئے گا, آپ صاف کہیں کہ اسلام صرف ایک ہے, وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, باقی سب دھوکہ ہے. حضرت انس کہتے ہیں لوگوں سے مخاطب ہو کر, صحابہ کا زمانہ ہے یا تابعین ہے, انکم لتعملون اعمالا، اے لوگو تم عمل کرتے ہو، ہے ادقو فی اعینکم من الشعر، تمہاری نگاہ میں وہ عمل جو ہیں تمہاری نگاہ میں وہ عمل بال سے بھی باریک ہیں، یعنی تم ان کو بڑا عمل نہیں سمجھتے، ہلکی سی سمجھتے ہو، گناہ ہے تو ہلکا سا، نیکی ہے تو ہلکی سی. کنا نعدھا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، ان اعمال کو جن کو تم ہلکا سا سمجھتے ہو اور کر لیتے ہو کہ یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو مہلک سمجھا کرتے تھے، خطرناک، ہلاک کر دینے والے. یعنی اس سے آپ یہ اندازہ کریں کہ کتنا فرق فوری طور پر آ گیا کہ گناہوں کی پرواہ نہیں، یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے کر لو، اور نیکی کی بھی پرواہ نہیں، یہ سزا کرنا ہے، اس کی وجہ سے خامخواہ اختلاف پیدا ہوتا ہے، یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو بالکل چھوڑ دو. تو میں اس سے آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ نیکی جو بھی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، اس کو نیکی سمجھو، پتہ نہیں کس چیز سے آپ کی نجات ہو جائے. یہ ایک دوست نے سوال کیا ہے، ہمیں یہ بتائیں کہ داڑھی منڈوانے کا رواج کب پیدا ہوا. دیکھیے اکثر لوگ جو ہیں اس قسم کے سوال کر لیتے ہیں کہ جی زنا سب سے پہلے کس نے کیا. بری بات کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی، بری بات کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی. اگر کوئی پوچھے جی سب سے پہلے جھوٹ کس نے بولا، بھئی یہ کوئی سنت ہے جس کی تاریخ ہمیں معلوم ہونی چاہیے، یا زنا سب سے پہلے کس نے کیا، یا چوری سب سے پہلے کس نے کی. ثبوت ہوتا ہے پوزیٹو چیز کا جو کہ نیکی ہو، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ کس کی سنت ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے. ہاں آپ یہ دیکھیں کہ داڑھی رکھنا یہ نبیوں کی سنت ہے، چنانچہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے تو انہوں نے ان کی داڑھی پکڑ لی، اور وہ کہتے ہیں لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے بھائی میرا کوئی قصور نہیں، تو ناراض نہ ہو، میری داڑھی نہ پکڑ، میرا کوئی قصور نہیں. میں نے بڑی کوشش کی ان کو سمجھانے کی. تو تاریخ جو ہوتی ہے وہ ایک نیکی کے کام کی تو ہو سکتی ہے، برائی کی تاریخ کبھی بھی اس کا معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کام جو ہے، البتہ شرک جیسی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے والوں میں، قریش والوں میں سب سے پہلے شرک کو انٹروڈیوس کرنے والا عمر بن لحی ایک عرب تھا. وہ شام گیا، اس نے جا کر لوگوں کو دیکھا کہ وہاں لوگ جو ہیں اپنے بتوں کے نام پر جانور چھوڑتے ہیں. چنانچہ آ کر اس نے یہ سلسلہ شروع کروا دیا، اور حضور نے فرمایا کہ میں نے عمر بن لحی کو دوزخ میں کس حالت میں دیکھا ہے، اس کی انتڑیاں باہر ہیں سب نکلی ہوئی، اور وہ ان کو گھسیٹتا پھر رہا ہے، دوزخ میں چکر لگا رہا ہے. جس نے سب سے پہلے شرک کو عرب میں انٹروڈیوس کیا، قریش کے اندر وہ شرک کو لایا، یہ چونکہ اتنا بڑا جرم تھا جس کی تاریخ آپ نے بتا دی. ان اللہ یا کے باوجود آج دیکھ لیں ہمارا کیا حال ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں اس بات کو خوب ذہن نشین کر لو، اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک صراط مستقیم ہے. آپ الحمد شریف پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تین آیتیں اللہ کی تعریف میں ہیں. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو جہانوں کا رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کیا معنی ہوئے؟ اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھی راہ. اب وہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ کراچی والی سڑک، یا لاہور والی سڑک، یا ملتان والی سڑک، یا کسی اور سڑک؟ کس کو کہتے ہیں صراط مستقیم؟ صراط مستقیم اسلام. کسی کو شبہ ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم کی ہدایت کر. اور ہدایت کے معنی تین، کہ سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ پر چلا، یہ دوسرا درجہ، اور سیدھی راہ پر پکا رکھ کہ ڈاما ڈول نہ ہو، لرزے نہیں، کبھی ادھر چلے گا کبھی، یہ ہدایت ہے. ہدایت یافتہ کسے کہتے ہیں؟ ہدایت یافتہ وہ ہوتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا نا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ہدایت یافتہ، ہدایت یافتہ کون ہوتا ہے؟ جسے سیدھی سڑک کا پتا ہو جو جنت کو جاتی ہے، جو اس سڑک پر چلے اور جو اس سے ادھر ادھر نہ ہٹے،
اسی پر پکا رہے حتیٰ کہ موت آ جائے، وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے. اب ہم پہلا تو یہ خدشہ کہ ہمیں یہ یقین نہیں کہ اسلام صراط مستقیم ہے. صراط عربی میں راستے کو کہتے ہیں، سڑک کو کہتے ہیں. اسلام صراط مستقیم ہے اور پھر اس پر چلنا، پہلے اس کا علم ہو، پھر اس پر چلے، پھر اس پر پکا رہے حتیٰ کہ موت آ جائے. اور یہ بہت حساسی چیز ہے. اس میں کوئی گنجلک نہیں ہے، کوئی اجتماع نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے. اہدن الصراط المستقیم. میرے بھائیوں، کبھی آپ نے فکر کی کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ اب دیکھو کتنے راستے ہیں آج دنیا میں، راستوں کا مطلب کتنے پھرتے ہیں، وہ صراط مستقیم نہیں ہے. اب دیکھیے، دو جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، خط مستقیم جسے کہتے ہیں، اگر وہ دو صحیح ہوں تو ان کا خاصہ کیا ہے؟ اور آج کل تو علم بڑا عام ہے، میٹرک تو ہر ایک ہی ہوتا ہے، اس میں جمعیتی کے مسئلے. دو خط مستقیم کب ہوتے ہیں؟ جب ایک دوسرے پر منطبق ہو جائے. دو خط مستقیم کب ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ ایک دوسرے پر منطبق ہو جائیں تب تو وہ خط مستقیم ہیں، صراط مستقیم ہیں. اور اگر وہ ایک دوسرے پر فٹ نہ آئیں، تیری نہ کریں، ان میں ادھر ادھر فرق رہ جائے، کبھی وہ ادھر نکل گیا کبھی وہ، تو نہ وہ صراط مستقیم ہیں نہ وہ منطبق ہوتے ہیں. اب پھرتے آپ کے سامنے ہیں، پہلے شیعہ سنی، پھر سنی کی تقسیم پر تقسیم سب ڈویژن، پھر شیعہ کی سب ڈویژن، اور ہر ایک دوسرے سے ٹکراتا ہوا، وہ اسے کافر، وہ اسے گمراہ. اور ہے بات کیا، یہ صحیح بات ہے، کیونکہ جب وہ ایک دوسرے پر منتبت نہیں ہوں گے تو دونوں سیدھے نہیں ہیں. اچھا، لیکن ہمارا نظریہ کیا ہے؟ جی سب ٹھیک ہیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ جی سب ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک. اور اگر کوئی کہے کہ جی یہ بھی خط سیدھا، وہ بھی خط سیدھا، تو آپ اس کا اندازہ کیسے کریں گے؟ یہ بھی سیدھا، وہ بھی سیدھا. اگر وہ منطبق ہو جائیں، ایک دوسرے پر پورے فٹ ہو جائیں تو سیدھے، اور اگر وہ دونوں منطبق نہیں ہوتے تو وہ سیدھے نہیں. اور کوئی ایک فرقہ دوسرے فرقے سے منطبق نہیں ہوتا. نواز علیحدہ. اب دیکھ لو، شیعہ کی اذان اور سنیوں کی اذان اور پھر سنیوں کی اذان، یہ دیوبندی بریلوی، ان کی اذان اور اہل حدیث کی اذان اور، وہ ترجیح کے ساتھ اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ چار دفعہ، اشہد ان محمد رسول اللہ یہ چار دفعہ، وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تم نے کہاں سے لے لی بات کی. پھر نماز کا، اب کھڑے ہونا کے دیکھ لیں، دور سے نظر آ جاتا ہے کہ یہ نمازی ہنسی ہے. کیسے کھڑا ہے؟ پاؤں یوں، قبلہ یوں اور پاؤں یوں، ایک شمال کو دوسرا جنوب کو، ایڑیاں پیچھے سے ملی ہوئی، ایڑیاں پیچھے سے بہت تھوڑا فاصلہ اور آگے سے بہت زیادہ فاصلہ، یعنی متوازی نہیں، ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے متوازی نہیں. متوازی تو تب ہو جب قبلے کی طرف رخ ہو، ایک کا رخ ادھر کو، دوسرے کا رخ ادھر کو. اگر ان کو لے جائیں آگے تک بڑھا دیں تو معلوم یہ ہو جائے گا کہ یہ متوازی نہیں، اور اگر قبلے کی طرف ہو دونوں تو متوازی ہوں گے. پھر کھڑے کس طرح سے ہیں؟ ایک کھڑا ہے سینی جی یوں، ہاتھ بالکل لمبے کر کے ہاتھ، اس میں ایکشن کم ہے، اور اگر یوں باندھے ہاتھ اس میں ایکشن زیادہ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا، ڈھیلا حدیث مرنے والا جو مر رہا ہے اس کو دیکھنا ہو تو دیکھ لو، ہاتھ جو ہے وہ نیچے آ جائے گا. اس سے پوچھے ہاتھ کہاں باندھے جاتے ہیں، جب وہ زندہ ہو تازہ ہو تو کہے گا یہ ہاتھ سینے پر باندھے جاتے ہیں، اور جب وہ سو رہا ہو، ڈھیلا ہو رہا ہو تو ہاتھ کہاں آ جائیں گے، اور اگر وہ بالکل سٹینڈ ایزی ہو تو یہ آ گئے. یہ نماز میں کھڑے ہونے کا حال. پھر اس کے بعد پڑھنے کا دیکھ لو، سمے اللہ علیہ حمدہ کہہ کے ٹھہرنا ہے ہی بالکل، وہ گیا دھام سے زمین پر، پھر دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا بالکل ہی نہیں ہے. یعنی ایک رکعت میں اتنا فرق ہے، اتنا فرق ہے جتنا ایک کرب خط میں ایک مرغی خط میں اور سیف لائن میں فرق ہوتا ہے. اس طرح سے ایک رکعت حنفی کی اور ایک رکعت اہل حدیث کی اتنا فرق. پھر آپ کہیں کہ یہ سب ٹھیک ہے, اسے کیا کہیں گے؟ یہ جملہ کوئی علمی جملہ ہے؟ یہ جملہ جہالت کا جملہ ہے یا عقل کا جملہ ہے کہ جب ایک رکعت میں اتنا فرق ہے اور پھر نمازوں کے اوقات میں فرق ہے, ایک ہی ختم ہو رہی ہے یا دوسرے کی اذان ہو رہی ہے؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک کی تو نماز فرض پڑے بھی جائے اور دوسروں کا بھی مستقبل نہیں ہوا, اور پھر دونوں ٹھیک ہے. پھر روزے کا دیکھ لو, ایک روزہ پہلے چھوڑ رہا ہے دوسرا, پھر تو خراب کر لیا جی روزہ, پھر تو خراب کر لیا روزہ, ابھی تو وقت ہی نہیں ہوا, وہ جا کر دس منٹ بعد کھولے. حتیٰ کہ نکاح اور طلاق, نماز اور روزہ, حج اور زکات, ایک ایک بات میں, ایک ایک بات میں اختلاف ہے اور وہ کہیں بھی دونوں پیری نہیں کرتے, ایک دوسرے پر منطبق نہیں ہوتے. جب منطبق نہیں ہوتے تو وہ سٹریٹ لائن نہیں ہے, وہ صراط مستقیم نہیں ہے. کبھی آپ کو فکر ہوئی کہ میں ہمیشہ پڑھتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم, لیکن میں تلاش صراط مستقیم کی نہیں کرتا. اب دیکھیے, آپ آ جائیں مسجد میں آ کر دعا کریں, یا اللہ روٹی دے, یا اللہ روٹی دے, روٹی کی دعا مانگ لیں اور گھر جا کر مزے سے سو جائیں. کبھی ایسا کیا آپ نے؟ کبھی نہیں کرتے. اگر دعا کریں گے یہاں کہ یا اللہ روٹی دے, جا کر دکان پر بیٹھیں گے, جا کر تختی پکڑ کر محنت کریں گے, جا کر کوئی مزدوری کریں گے, کوئی کام کریں گے, دعا یہاں کر گئے, ایکشن شروع کر دیا وہاں. لیکن مذہب میں کیا ہے؟ یہاں دعا کی اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ سیدھی راہ دکھا, یا اللہ سیدھی راہ پر چلا, یا اللہ سیدھی راہ پر خاتمہ کر, اور باہر جا کے کہہ دیا سب ٹھیک. ایسا بکھٹو بھی کبھی آپ نے کو دیکھا؟ کمال یہ ہے کہ یہاں روٹی کی دعا کریں گے, باہر جا کر روٹی کمانے کی فکر کریں گے, کاروبار کی تلاش کریں گے, باہر جا کر محنت کریں گے. لیکن دین میں یہاں یہ کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم, اور باہر جا کر کہیں گے سب ٹھیک, وہ بھی ٹھیک, وہ بھی ٹھیک, جہاں تو لگا ہوا ہے سب. کس قدر جہالت کی بات میرے بھائیو. اگر آپ نے دین کی خاطر اتنی بھی محنت نہ کی جتنی روٹی کی خاطر محنت کرتے ہیں, تو یہ دین آپ کو کیا دے گا؟ ارے دین کی قدر و قیمت زیادہ ہے یا روٹی کی قدر و قیمت زیادہ ہے؟ یہ خدا پوچھے گا قیامت کے دن. خدا یہ سوال کرے گا, تجھے روٹی کی کتنی فکر ہوتی تھی, بتا دین کی تجھے کتنی فکر تھی؟ تیرے نزدیک تو دین روٹی سے بھی کیا گزرا. میرے بھائیوں, یہ جمعہ ہے, ہم جمعہ پڑھنے آتے ہیں, اور یہ ساتویں دن آتا ہے, اور یہ اس لیے آتا ہے کہ آپ کا رنگ دور ہو, آپ کے دل کی دھلائی ہو, آپ سوچیں, آپ سمجھیں, آپ کسی ایکشن کے لیے, کسی کام کے لیے تیار ہو. یہ جو لکیر کی فقیری کے لیے جہاں جس کے گھر پیدا ہو گیا سب ٹھیک ہے. اسلام کے بارے میں آپ دیکھ لیجیے گا, اب ہمارے جتنے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں یہ وہی ہیں نا جن کو ہم جنگلی کہتے تھے.